لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو مکمل فرما دیا اور اب قیامت تک آنے والی امت کو اس کا پابند کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے لائے ہوئے مبارک دین پر زندگی گزارے. جو اس دین کا پابند رہ کر زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کا پابند نہ رہے گا وہ ناکام ہوگا. اور یہ دین کو اللہ پاک نے پسند فرمایا، اللہ ہی نے نازل کیا، اور اللہ نے اس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پسند فرمایا. رضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین اسلام سے راضی، وہ اس کی پسند کا ہے. جیسے دنیا میں قوانین بنائے لوگوں نے زندگی گزارنے کے لیے، اور پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس قانون کے مطابق ہمارا نظام چلے. چھوٹے سے چھوٹے ادارے کے بھی قانون ہوتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے قانون ہیں، تو وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس قانون کے تحت ادارہ چلے. اس ادارے کا پیون ہو یا اس کا مینیجر ہو یا اس کا گیٹ مین ہو، سب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس قانون کی پابندی کرے. سب اس کی کوشش کرتے ہیں. اصل تو پورے ملک کا مالک اللہ، قل اللہم مالک الملک، پورے ملک کا مالک اللہ ہے. حقیقت میں ملک یہاں ہے، پوری دنیا اللہ نے بنایا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، خالق السماوات والارض، یہ سب اس نے بنایا ہے. تو اس اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے عطا فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کم و بیش 124,000 انبیاء آئے، اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت اسی لیے ہوئی، ان کو اسی لیے بھیجا گیا کہ دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھاوے، عبادت کا طریقہ بتاوے، اللہ سے ان کا رابطہ قائم کراوے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی بعثت بھی اسی لیے ہوئی، آپ کو بھی اسی لیے بھیجا گیا، اور آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو قیامت تک چلانا ہے. آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے کلام پاک، وہ بھی قیامت تک رہے گا. پہلے زمانے میں ہوتا تھا جو کتاب یا صحیفے انبیاء لاتے تھے ان کے دنیا سے جانے کے بعد اس میں تحریف ہو جاتی تھی, رد و بدل ہوتا تھا. اس لیے جو آسمانی کتابیں صحیفے ہیں کلام پاک کے علاوہ وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہ پائے, تحریف ہوئی اس میں. لیکن کلام پاک کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے اسے اتارا ہے, ہمیں اس کی حفاظت کریں گے. اس لیے آج 1400-1450 سال گزر رہے ہیں, کلام پاک محفوظ ہے, صرف پرنٹ میں نہیں بلکہ سینوں میں محفوظ ہے, جو حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے, اور لاکھوں سینوں میں محفوظ ہے, عرب میں, عجم میں, اور دنیا کا کوئی خطہ, کوئی ملک, کوئی علاقہ خالی نہیں ہوگا جہاں کلام پاک کا کوئی حافظ نہ ہو. یہ اللہ نے ذمہ داری لی کہ قیامت تک اس کو چلانا ہے, اور آپ علیہ السلام کے طریقوں کو بھی چلانا ہے. اللہ نے اس کو بھی محفوظ رکھا, آپ کی حدیث کو, آپ کے طریقوں کو, آپ کی سنتوں کو, قیامت تک وہ باقی رہے. اس لیے کہ قیامت تک اسی پر عمل ہونا ہے, قیامت تک. اور وہی لوگ نجات پائیں گے, کامیاب ہوں گے, جو حضور علیہ السلام والے مبارک دین پر ہوں گے, آپ والے مبارک طریقوں پر ہوں گے. اور باقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ جو اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے کو لے کر آئیں گے تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں. یہ اللہ کا ارشاد ہے, اللہ اسے قبول نہیں کرے گا, اور انجام کے اعتبار سے وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے. اللہ ایسی ناکامی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اس دین کو سیکھیں سمجھیں. جو سب سے بڑی سیکھنے سمجھنے کی چیز ہے وہ دین ہے, کچھ سمجھنا ہے اس کو, اور اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے کہ دین کیا ہے. دین چند رسومات کا نام نہیں ہے, دین جو ہے چند رسومات کا نام نہیں ہے, دین میں طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے طریقے رائج کروائے. ہر کام کو کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے اسلام میں. عبادتیں ہیں تو عبادتوں کے طریقے, جیسے نماز ہے تو نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہے, روزہ ہے روزے کا ایک طریقہ ہے, زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے, کس کو دیا جائے, کیسے دیا جائے, کتنا دیا جائے, حج کرنے کا ایک طریقہ ہے, شادی بیاہ کا طریقہ ہے, چلنے پھرنے کا طریقہ ہے, سونے جاگنے کا طریقہ ہے, تجارت کا ایک طریقہ ہے اسلام. ایسے زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں برتنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے, اور وہ ساری چیزیں عملی ہیں, یعنی پریکٹیکل ہیں. اس کو سیکھنا سمجھنا ہوگا. اگر اس کو سیکھتے ہیں تو دین پر چلنا بہت آسان ہے. اتنا آسان طریقہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو اسلام میں, ہر کام کے لیے اس میں فلاح ہی فلاح ہے, کامیابی ہی کامیابی, عزت ہی عزت ہے, راحت ہی راحت ہے. آدمی جس حال میں بھی ہے اس حال میں وہ راحت کے ساتھ ہوگا, فقیر ہوگا فقر میں راحت کے ساتھ ہوگا, غنی ہوگا تو غنا میں راحت کے ساتھ ہوگا, مرد ہیں تو اپنے مرد ہونے کی حیثیت سے وہ راحت کے ساتھ رہے گا, عورت ہیں تو عورت ہونے کی حیثیت سے وہ راحت کے ساتھ رہے گی, ہر حال میں. اس لیے کہ سب کی ضرورتوں کا خیال کیا گیا ہے, ایک دوسروں کو راحت پہنچانے کی تعلیم دی گئی, یہ اسلام کا مبارک طریقہ ہے. لیکن اس کو سیکھنے نہ سیکھنے کی وجہ سے اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس وقت ہم حال میں ہیں, اس کو سیکھا سمجھا نہیں. ہر آدمی اپنے حساب سے چل رہا ہے, اپنے ماحول کے حساب سے, اپنے معاشرے کے حساب سے, اپنے قومی طریقوں پر ہیں, اپنے علاقائی طریقوں پر ہیں. ہر آدمی جو ہے یہاں کا رہنے والا مسلمان ہے، کسی اور صوبے کا رہنے والا مسلمان ہے، کسی اور ملک کا رہنے والا مسلمان ہے، وہ ٹھیک ہے نماز روزے تو ایک طریقے سے ہے، لیکن زندگی کے دیگر امور جو ہیں اس میں ہر ایک کے اپنے اپنے طریقے ہیں، ہر ایک کے اپنے طریقے کہ ہمارے علاقے کا یہ رواج ہے، یہ ہمارے صوبے کا یہ ماحول ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے، آپ کے ہاتھ میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تو پھر انہوں نے اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، پیچھے کی جتنی چیزیں تھیں، پیچھے کی جو عبادتیں تھیں، پیچھے کے جو عادات و اتوار تھے، اب ایک کلمے کے نیچے جمع ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمے کے تحت جمع ہوئے۔ مکہ والے بھی ہیں، مدینے والے بھی ہیں، اور یمن والے بھی ہیں، حبشہ والے بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، تو سب جگہ والے، اب سب نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا، اب سب کی عبادت ایک ہے، سب کے لیے طریقہ ایک ہے حضور علیہ السلام کا، یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ کسی بندے کا اعلان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، دنیا بھر میں کہیں بھی جاوے ایمان والوں کا کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہیں بھی جاوے نماز 5 وقت ہے، سب کیا 5 وقت نماز ہے، کہیں بھی جائے پوری دنیا میں بھی رمضان آئے گا سب روزہ رکھیں، پوری دنیا کے مسلمان حج کے لیے ایک ہی جگہ پہنچتے ہیں بیت اللہ، عربی ہو، عجمی ہو، یورپ سے ہو، امریکہ سے ہو، آسٹریلیا سے ہو، چائنا سے ہو، جاپان سے ہو، یہ سب کا کعبہ ایک، سب کا اللہ ایک ہے، سب کا کعبہ ایک ہے، سب کی کتاب ایک ہے، سب کی نمازیں 5 ہیں، سب کے روزے رمضان میں، چاہے رمضان گرمی میں ہو، سردی میں ہو۔ اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد پوری دنیا میں وہی پیغام ہے قیامت تک آنے والوں کے، کہ ہر بندہ، ہر بندی دین کو سیکھتے ہوئے دین پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو پھر دین جو ہے وہ راحت، برکت، عافیت، عزت لے کر آیا ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی لے کر آیا ہے۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان سے کہا تھا رضی اللہ عنہ، جئتکم بکرامتی الدنیا والآخرۃ، کہ میں تمہارے پاس دنیا آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، جو طریقہ لایا ہوں اسلام، اس سے دنیا آخرت دونوں جہان بنے گی، دنیا میں بھی راحت کا یہ طریقہ ہے۔ اس لیے ہمارے ذمے ہے کہ اس طریقے کو سیکھیں، سمجھیں، یہ تبلیغ کا کام اسی کا ہے، خالی چلنے پھرنے کا کام نہیں ہے، یہ کوئی سیر و تفریح نہیں ہے، یہ کوئی سیر و تفریح نہیں ہے، یا کوئی ممبر سازی کا کام نہیں کہ دنیا میں جا کر ممبر بنائے جائے، بلکہ یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ ہر ایمان والا اپنی ذات سے دین پر چلتا ہوا، دین پر چلنے کی مشق کرتا ہوا، دوسرے ایمان والوں کو بھی دین پر چلنے کی دعوت دے، تاکہ ہر آدمی خود دین پر چلتا ہوا دین کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ جیسے ایک تاجر خود تجارت کرتا ہوا دوسرے بے روزگاروں کو تجارت میں لگا دیتا ہے، تو خود فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی نفع کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے صحابہ نے خود دین پر چلتے ہوئے دنیا میں جا کر دنیا کے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا، اس لیے کہ یہ دین پوری انسانیت کا ہے، پوری انسانیت کا ہے، عرب و عجم کا ہے، پوری انسانیت کا ہے، اور جو بھی اس دین کے آغوش میں آئے گا وہ دنیا میں راحت پائے گا، دنیا میں عزت ملے گی اسے، دنیا میں سربلندی ملے گی، انتم العلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی عزت والے رہو گے، اگر ایمان والے اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اتباع کرنے والے ہیں، تو کامیابی انہی لوگوں کے لیے، اس لیے اس وقت یہ جو ہمارا اجتماع ہو رہا ہے اور یہاں سے جو جماعتیں جا رہی ہیں اس اجتماع کا بھی یہی مقصد ہے. کوئی بھیڑ جمع کرنا مقصود نہیں ہے, یہ اپنی طاقت دکھانا مقصود نہیں ہے. ایک ذمہ داری کو سیکھنا سمجھنا جو اصل اور بنیادی چیز ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے خاطر اپنی پوری زندگی لگائی. جب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی آیتیں آئی جب آپ کو لوگوں میں دین پہنچانا ہے, لوگوں تک بات پہنچانی ہے, تو اس دن سے لے کر آخری دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام جد و جہد کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, محنت کرتے رہے, لوگوں کے پاس جاتے رہے, سمجھاتے رہے, ہاں لوگوں پر احسان کرتے رہے, محبت سے پیش آئے, لوگوں کی خدمت کی آپ نے, لوگوں کو کھلایا پلایا اور اچھی بات سمجھائی. وہی ذمہ داری اس امت کے ذمہ ہے. جماعتوں کی نقل و حرکت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ جماعتیں بنا بنا کر شہروں میں, قریوں میں, دیہاتوں میں, علاقوں میں, صوبوں میں, ملکوں میں جا رہے, اور جو ایک نظام ہے اس کے تحت اللہ کا فضل ہے کہ ہزاروں نہیں ابھی لاکھوں جماعتیں چل رہی ہیں جو اس پیغام کو لے کر, اس فکر کو لے کر جد و جہد کر رہی ہے. خوش قسمت ہے وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ نے اس کی توفیق دے دی, جن کو اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں دین سیکھتے ہوئے دوسروں تک دین پہنچانے کا اللہ نے موقع دیا ہے. یہ بڑی سعادت مندی ہے, بڑی خوش قسمتی کہ جان و مال اللہ کے نام پر لگ رہی ہے. دماغ دین سوچنے میں لگ رہا ہے, جسم دین دنیا میں زندہ ہو اس کے لیے تھک رہا ہے. یہ سعادت ہے. اس وقت بھی جو حضرات جا رہے ہیں وہ اسی نیت کے ساتھ چلے کہ اپنی ذات سے دین سیکھتے ہوئے, دین پر چلنے کی مشق کرتے ہوئے, پوری امت دین پر آ جاوے اس کی محنت کرے گی. ہاں یہ نیت ہے ہماری. پھر ہمارے اس کام میں اپنی جان اپنا مال ہے کہ ہر آدمی اپنی جان اپنا مال لگاوے, جو اللہ نے دیا ہے وہ لگاوے, جس کو زیادہ دیا ہے زیادہ لگائے گا, کم دیا ہے تو کم لگائے گا. جتنی استعداد ہے آدمی اپنی جان و مال سے چلے اچھی نیت بناتے ہوئے, اور اپنی جان اپنا مال لگاتے ہوئے کہ کسی سے کوئی امید نہیں ہے, سب مخلوق ہیں, سب محتاج ہیں. ہم اپنے اپنا دین سیکھیں گے اپنا جان و مال لگا کر. جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے اپنا اپنا جان مال لگاتا ہے, اپنا علاج کرواتا ہے تو اپنا جان مال لگاتا ہے, اپنا گھر بناتا ہے تو اپنا جان مال لگاتا ہے, اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو اپنا جان مال لگاتا ہے, شادی بیاہ کرتا ہے اپنا جان مال لگاتا ہے. آدمی کے پاس اپنا ہوتا ہے تو لگاتا ہے, نہیں ہوتا ہے تو قرض کر لیتا ہے. بھائی بچوں کی فیس دینی ہے نہیں ہے قرضہ کر لیا, مکان بنانے میں پیسہ نہیں ہے قرض کر لیتا ہے, علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں تو قرض کر لیتا ہے. تو دین سیکھنے کے لیے بھی اپنی جان و مال لگا کر دین سیکھیں گے, نہیں ہے تو تھوڑا قرضہ کر لیں گے. اس لیے کہ دین بڑی ضرورت ہے. ایمان بنانا, نماز سیکھنا, اعمال کی مشق کرنا, اپنا یقین بنانا, اس کے لیے آدمی اپنی جان و مال سے اللہ کا کام کرے. اس لیے جو اس وقت راہ خدا میں جا رہے ہیں وہ اس کی کوشش کریں گے کہ اپنی ضرورت کا پورا سامان اپنے ساتھ لیں, اپنا کپڑے ہیں, اپنا بستر ہے اور اپنی دیگر ضروریات ہیں, کھانا پکانے کے لیے برتن ہیں. دعا کے بعد جماعتیں بیٹھے گی, سارے ساتھی آپس میں دوسروں کا تعارف کر لیں, پہچان لیں, ایک دوسروں کا نام تھام پوچھ لیں, کیونکہ سفر ساتھ میں کرنا ہے 40 دن 4 مہینے. پہلے دن سے پہچان لے ایک دوسروں, پوری جماعت بیٹھے آپس میں پہچان لے سفر کے آداب. ہاں دین میں ہر عمل کو ہمیں دین بنانا ہے, سفر بھی ہمارا دین بن جائے, وہ بھی عبادت بن جائے. اس لیے سفر کے آداب ہے. آپ لوگ ابھی سفر کرتے ہوئے آئے ہیں سبھی, کوئی بائک پر آیا ہے, کوئی فور ویلر میں آیا ہے, کوئی بس میں آیا, کوئی ٹرین سے آیا ہے, سب واپس بھی جائیں گے, تو ہمارا سفر بھی عبادت بنانا ہے. مسلمان کا ہر کام عبادت ہے اگر وہ طریقے پر ہو. کھانا بھی عبادت ہے, سونا بھی عبادت ہے, سفر بھی عبادت ہے, تجارت بھی عبادت ہے, شادی بیاہ بھی عبادت ہے اگر طریقے پر ہو, اور اگر آپ والے مبارک طریقے پر نہیں تو پھر وہ عبادت نہیں بنتا ہے. اس لیے سفر کے آداب کا مذاکرہ کریں, سفر کیسے کرنا ہے. سنت کے مطابق کرنا ہے، مثلاً دعائیں پڑھنی ہیں، ذکر فکر کے ساتھ کرنا ہے، اعمال کے ساتھ کرنا ہے، اور خصوصاً جو فرائض ہیں وہ فرائض کسی حال میں ترک نہ ہو. ہاں نماز فرض ہے، سفر میں بھی نماز فرض ہے، سفر میں قصر ہو جاتی ہے. اگر شرعی مسافت ہے تو ظہر عصر عشاء کی بجائے چار کے دو رکعت پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے، فجر کی سنت کی پابندی کریں گے. تو سفر جو ہے سنت کے مطابق اعمال کے ساتھ کریں. جس علاقے میں پہنچنا ہے اپنی نیتوں کی تجدید کریں. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے دین میں، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. اس لیے ہر وقت اپنی نیتوں کی تجدید کریں، نیت کو جانچیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں، کہ یہ کرنے کی کیا وجہ ہے، کیوں کر رہے ہیں، اجتماع میں آئے ہیں کیوں آئے ہیں، اجتماع میں کیوں آئے، مسجد جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں، رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے. اب وجہ ہے ایک تو یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم ہے پورا کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے. ایک وجہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے پورا کروں تاکہ لوگ مجھے عابد کہے، یہ غلط نیت ہے. ایک وہ نیت یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کروں اللہ راضی ہو جائے، یہ صحیح نیت ہے. ایسے ہر ہر کام میں نیت، راہ خدا میں جا رہے ہیں تو نیت بنائیں اور نیت کو ٹٹو لیں. پوری جماعت کسی علاقے میں ہے تو وہاں نیت کو ٹٹول کر اب وہاں اترنا ہے، اتر گیا میں، منزل آ گئی ہے، اپنا سامان دیکھ لیں. یہ آداب سفر ہے. آدمی سامان کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا پوری دین کو پوری زندگی کو سیکھنے کا کام ہے. خالی گھومنا پھرنا کا نام تبلیغ نہیں ہے. سفر کرنا بھی کیسا ہے، سفر میں کیسے بیٹھیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے لیٹیں گے، سامان کی کیسے تیاری کریں گے، منزل آ رہی ہے تو اب کیسے اتریں گے، یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے. سفر کا طریقہ سیکھیں گے سفر کر کے، یہ عملی چیز ہے کہ وہاں اترے ہیں اب اپنا سامان دیکھ لیں. حتی المقدور کوشش کریں ہماری جماعتیں پیدل چلیں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں. اس وقت دنیا بھر میں جماعتیں چلتی ہیں، یورپ امریکہ میں جماعتیں پیدل چلتی ہیں، پیدل. ہاں کہ وہ جو ہے بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے. صحابہ کے قافلے دنیا میں چلے، سواری پر بھی چلے، پیدل بھی چلے، اونٹوں پر بھی چلے، گھوڑوں پر بھی چلے، اور موقع آئے تو سمندر میں کشتیاں ڈالی، سمندر میں چلے، پیدل چلے، دین سیکھتے ہوئے سکھاتے ہوئے انسانیت کی ہدایت کی فکر لے کر. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. دنیا میں جو لوگ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو لوگ بڑی عزت دیتے ہیں. ہوتے ہیں بھائی این جی اوز ہوتے ہیں اور اس قسم کے ادارے ہوتے ہیں کہ وہ خدمت کرتے ہیں بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، بیماروں کی. یہ بھی ایک بہت بڑی انسانی خدمت ہے کہ ہم دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، کھانے پینے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، خود سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس کو لے کر پھریں گے. جیسے آپ علیہ السلام گئے، صحابہ نے سفر کیے، تابعین نے سفر کیے، تبعی تابعین نے سفر کیے، ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے سفر کی. آپ دیکھیں گے جتنے نیک بندوں کی خبریں ہیں دنیا بھر میں، اگر ان کی ہسٹری معلوم کریں گے تو کوئی 2000 کلومیٹر سے آ کر یہاں سویا ہے، کوئی 5000 کلومیٹر سے سفر کر کے آئے تھے، کوئی 1000 کلومیٹر سے سفر کر کے وہاں گئے، وہیں موت آ گئی ان کی. جتنے اللہ والے سوئے ہوئے دنیا بھر میں، جیسے صحابہ کی قبریں، صحابہ کی قبریں شام میں ہیں، دمشق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، اور اردن میں ہیں، سودان میں ہیں، ہندوستان تک آئے کہ وہ اسی مقصد کے خاطر آئے. اور اتنا وہ گئے، اتنا گئے کہ انہوں نے قبریں بنا دی وہاں، نیک بندوں کی جو قبریں ہیں دنیا بھر میں، وہ اسی مقصد کے تحت پھرے کہ انسانیت کی ہمدردی کرے، انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرے. اور سب سے بڑی ہمدردی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیں. یہ اسی مقصد کے خاطر سفر ہے. تو اس لیے سفر کے آداب، سفر میں سیکھتے ہوئے سکھاتے ہوئے منزل پر پہنچ گئے. جانا ہے کوئی مرکز ہے مسجد ہے, پہنچے وہاں اپنا سامان ایک طرف لگا, اس لیے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے. مسجد جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے. مسجد میں عبادت ہوگی, تلاوت ہوگی, ذکر ہوگا, دین کا سیکھنا سکھانا ہوگا. یہ اصل اعمال ہے مسجد, مسجد کے اصل اعمال. لیکن عبادت کرنے والوں کے لیے, سیکھنے سکھانے والوں کے لیے اور دین کے خاطر سفر کرنے والوں کے لیے مسجد میں گنجائش ہوتی ہے کہ اندر ٹھہرے بقدر ضرورت. ہم ٹھہریں گے مسجد میں تو اپنا سامان ایک طرف لگا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, شاہی دربار ہے, اس کا ادب کرتے ہوئے سامان لگاوے, چادر ڈال دے اس پر اور دو رکعت تحیہ پڑھے. مسجد میں داخل ہوئے اللہ کے گھر میں آئے تو دو رکعت نماز پڑھے, اللہ توفیق دے تو دو رکعت وضو کی اور دو رکعت مسجد کی, تحیت الوضو تحیت المسجد ایک سنت. ہاں یہ سنت ہے. عموماً ہمارے علاقوں میں سنت متروک ہے, لوگ مسجد جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, حالانکہ سنت یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے بولو نا بھائی, دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے, سنت ہے, سنت کا ثواب ملے گا. موقع ہے چار رکعت پڑھے, دو وضو کی دو مسجد کی, موقع نہیں ہے اتنا زیادہ تو دو پڑھ لیں. جماعتیں اس کا اہتمام کریں, مشق ہیں. اس کام کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا ہر کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر آ جائے. مسجد میں ہمارا داخل ہونا بھی آپ کے طریقے پر, دو رکعت نماز پڑھی, اب پوری جماعت جو ہے مشورے کے لیے بیٹھے, یہ بھی ایک اجتماعی عمل ہے. جماعت میں نکل کر آٹھ اجتماعی کام, ایک سفر جو ابھی کیا, ایک ساتھ پوری جماعت سفر کریں, بلا وجہ الگ الگ نہ بیٹھے, ایک ہی جگہ بیٹھے, ایک ہی سواری میں رہے پوری جماعت, ایک اجتماعی عمل ہے. دوسرا مشورہ ہے کہ اب غور و فکر کریں, اس لیے کہ آدمی کو عمل پر لانے والی جو طاقت ہے اس کی فکر ہے. کسی بھی کام کے پیچھے فکر کام کرتی ہے, کوئی بھی آدمی کسی کام میں لگا اس کی فکر اس کو چلاتی ہے. جیسے گھڑی ہوتی ہے, گھڑی کے کانٹے باہر گھوم رہے ہیں لیکن اندر کوئی مشین ہے جو گھوم رہی ہے اس کو چلا رہی ہے, وہ کانٹے نہیں چل رہے. ایسے آدمی اپنی فکر کے پیچھے چلتا ہے. ہاں ایک فکر کر بیٹھ رہے, غور و فکر, یہ بہت بڑی بات ہے. وہ دین کے خاطر غور و فکر ہم نے چھوڑ دیا, لغویات کو سوچ رہے ہیں, دنیا سوچ رہے ہیں, صبح شام غیر ضروری چیزوں کو سوچ رہے ہیں. اس لیے ہماری قوت فکر غلط استعمال ہو رہی, گناہوں پر استعمال ہو رہی. اس راستے میں نکل کر سوچنا بھی سیکھنا ہے. کیا سوچنا کا ہے, لوگ نا بڑی گہری سوچ میں ہیں, بہت فکر مند ہیں, بہت سوچ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں؟ اسی دنیا کو سوچ رہے ہیں جو مقدر کی ملنے والی ہے, یا اس دنیا کو سوچ رہے ہیں جو اپنی مقدر میں بھی نہیں ہے کسی اور کی ہے, یا اس دین کو سوچ رہے ہیں جو دین فکر اور محنت کے بعد زندگی میں آتا ہے. بیٹھ کر غور و فکر کریں. ہر نیا سے نیا ساتھی, پرانا ساتھی آپس میں بیٹھے اور سوچیں کہ میری اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں اللہ کا یہ مبارک دین کیسے زندہ ہو جائے. ہاں یہ بہت بڑی سوچ ہے, بہت بڑی فکر ہے. آج ایک بندہ اس کو سوچ رہا ہے, اس کو آدمی اس پر غور کر رہا ہے, اللہ پاک اس کو وجود دے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں وہاں رہتے ہوئے اپنی جگہ سے اس کو سوچا, غور کیا کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے. وہ اکیلے ہیں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, لیکن ایک اللہ کا بندہ سوچ رہا ہے, غور کر رہا ہے, تو پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک کام کی شکل کو کھولا اور پھر ایک سے دو ہوئے, دو سے چار ہوئے, چار سے آٹھ ہوئے, آٹھ سے سو ہوئے, اور سو سے ہزار, ہزار سے لاکھوں ہوتے 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 پورے عالم میں وہ فکر زندہ ہو گئے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے, اس لیے کہ کرنے والا تو اللہ ہے. کرنے والا کون ہے بولو نے بھائی, کہ کرنے والا اللہ ہے. بندے کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بس کی کرے, سوچے, ہاں, اور اس میں کمی نہ کرے, جتنا سوچ سکتا ہے سوچے, فکر کرے کہ میری زندگی میں دین کیسے آئے. ہاں گھر جانے والے بھی اس کو سوچیں گے, صرف جماعت میں جانے والے نہیں, جو گھر جا رہے ہیں وہ بھی سوچیں گے. ایک جوان آدمی سوچتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے, इच्छा थी शुदा जोड़ा सोचता है कि हमको घर बनाना है. आज सोचा है उन्होंने, साल दो साल लग जाते हैं, तीन साल लग जाते हैं, उनका मकान तैयार हो जाता है. तो उन्होंने कोई चीज सोची, किसी चीज की फिक्र ली है, तो अल्लाह पाक उस काम को आसान करता है. हमें सोचना क्या है वो भी सीखना है. मशवरे में इसीलिए बैठेंगे कि मेरी अपनी दास से लेकर कयामत तक आने वाली उम्मत में अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए. उसके लिए जिद्दोजहद है, कोशिश है, दुआ है, मेहनत है. फिर जमात बैठकर निजाम बनावे. दस आदमी है जमात में, दो 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 की पांच जोड़ी बना ले. और जिस मस्जिद में ठहरे हैं उस मस्जिद के अतराफ के मकानों पर मेहनत करें. एक एक फर्द से मुलाकात, मकामी काम में भी और जमात में निकल कर भी, ये हमारा बुनियादी काम है. लोगों के पास जाना, लोगों से मिलना, ये जो इतने बड़े बड़े मजमे जमा हुए हैं ना, उसके पीछे वो मेहनत है कि कहीं लाख आदमी है, कहीं दो लाख आदमी, कहीं पांच लाख आदमी जमा होते हैं, उसके पीछे ये मेहनत. कोई पोस्टर नहीं लगा बस्ती में, किसी बोर्ड पर ऐलान नहीं लगा, किसी चैनल से इसका ऐलान नहीं हुआ है. और दुनिया भर में यही निजाम है, चाहे हिंदुस्तान में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, कहीं भी हो. ये बुनियादी मेहनत है कि रूबरू लोगों के पास, एक एक मुसलमान के पास जाना और उनसे अल्लाह के लिए मिलना, बहुत बड़ा काम है. एक एक मुसलमान, चाहे वो जिसको हम जानते हो ना जानते हो, वो हमारे बस्ती का हो या किसी और बस्ती का, हर कलमा गो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो इस निस्बत से हमारा भाई है. चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहरी हो, देहाती हो, हमारी कौम से हो, किसी और कौम का हो, हमारी जबान का हो, किसी और जबान का हो, उसकी जबान में हम नहीं बात कर सकते, तर्जुमा हो जाएगा. तर्जुमा भी नहीं हो सकता, इशारों से बात हो जाएगी. इशारे वालों की जमातें चलती है. हाँ, इशारे वाले, उनकी जमातें मुल्कों में जाती हैं और वो काम कर रहे हैं. तो हमें ये काम करना है कि एक एक मुसलमान के पास जाकर उसे मिलना, और ईमान आमाल की बात करनी है, अखलाक आखिरत की बात करनी है, इल्म व जिक्र की बात करनी है. ये असल हमारे मौजू है जिस पर बोला जाना चाहिए. इस वक्त लोगों ने बहुत सारे मौजू तैयार किए हैं. कोई लोहे पर बोल रहा है, कोई लकड़े पर बोल रहा है, कोई कागज पर बोल रहा है, कोई पेपर पर बोल रहा है, कोई कपड़े पर बोल रहा है, कोई सोने पर बोल रहा है, कोई चांदी पर बोल रहा है, कोई जमीन पर बोल रहा है, कोई आसमान पर बोल रहा है. ये सारे टॉपिक जो है वो जरूरत के हैं. ये कैसे हैं, भाई हर आदमी कपड़े की मिल नहीं चलाता लेकिन कपड़ा हर एक पहनता है, उसको मिल चलाने की जरूरत नहीं. सारे लोग मार्केट में खरीदी के लिए नहीं जाते लेकिन सब लोग खाना खाते हैं. घर में कोई एक आदमी जाकर खरीदी कर लाता है, सब खाना खा लेते हैं. कोई एक आदमी कपड़ा जाके खरीद लावे सारे घर वालों के, तो सबको कपड़ा मिल जाए. जरूरी नहीं कि सब बाजार जाए, जरूरी नहीं कि सब कपड़ा खरीदे. अब्बा गए थे बाजार, जाकर कपड़ा लेकर आ गए, सारे घर वालों का कपड़ा हो गया. ये जरूरियात जिंदगी. इस वक्त हम जरूरियात जिंदगी में ऐसे उलझ गए हैं कि अपने मकसद हयात से गाफिल, जो असल मकसद है ईमान बनाना, अपने आमाल को बनाना, अपने अखलाक को संवारना, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत पैदा करके आपके तरीकों का इत्तिबा करना, और अपने आखिरत की फिक्र के साथ जिंदगी गुजारना, ये हमारे असल मौजू है. ये असल टॉपिक है जिसको आपस में बोला जावे, सुना जावे, पढ़ा जावे, लिखा जावे, एक दूसरों को समझाया जावे. ईमान समझना समझाना है, इबादतों को समझना समझाना है, हुजूर वाले मुबारक तरीकों को समझना समझाना है, और इल्म पढ़ना पढ़ाना है. अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र और इताअत, उसको पढ़ना पढ़ाना, समझना समझाना है. ये असल चीजें थी. हुजूर अलैहि सलाम ने ये समझाया सहाबा को, सहाबियात को, अपने अजवाज मुतहरात को, अपने छोटों को, अपने यहां रहने वाले बड़ी उम्र के लोगों को, मर्दों को, औरतों को ये बातें बताई. ईमान बताया कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है, अल्लाह पालता है, जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, चांद और सूरज का पैदा करने वाला एक अल्लाह है, ये सब मखलूक है, वही एक अकेला अल्लाह खालिक है. ये बात आपने डंके की चोट आपने लोगों को समझाई, मजमों को भी समझाई, एक एक के पास जाकर भी ये बात बताई आपने. جب موقع ملا جہاں موقع ملا اجنبیوں کو بھی آپ یہ بات بتا جن کو آپ جانتے نہیں. مینا کے مینا میں آپ میدان میں جا کر مختلف قبائل ہوتے تھے, کوئی یمن سے ہے, کوئی مدینے سے ہے, کوئی یہاں سے ہے, کوئی وہاں سے ہے, ان کے پاس جا کر ان کو یہ بات بتاتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے. یہ اصل بات ہے جو سمجھنے سمجھانے کی ہے, اور یہ پوری انسانیت کی امانت ہمارے پاس ہے کہ ہم پوری دنیا میں اس کی آواز لگاوے کہ اللہ ایک ہے, سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے, سب کا مالک ایک ہے, سب کو کھلانے والا وہی ہے, سب کو زندگی دینے والا اللہ ہے. اس لیے دنیا میں جتنے آئے سب کو موت واقع ہو گئی, چاہے انبیاء ہو, اولیاء ہو, چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں, بادشاہ ہوں فقیر ہوں, جو بھی دنیا میں آئے, ہزار سال بھی جیے وہ بھی دنیا سے گئے, اور سو سال جنہوں نے زندگی گزاری وہ بھی دنیا سے گئے, اور پچاس سال کی جن کی عمر ہوئی وہ بھی دنیا سے گئے. اس لیے کہ سب مخلوق ہیں, پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے, کھلانے والا صرف ایک اللہ ہے, زندگی اور موت کا مالک صرف ایک اللہ ہے. یہ بہت بڑی دعوت ہے, بہت بڑی دعوت ہے. ہاں, ہر ہر محلے میں جا کر, علاقوں میں جا کر ایک ایک انسان سے بات کی جائے گی کہ سب کچھ کرتا دھرتا اللہ ہے. اور کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں, جن کو اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا. آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے, بہت سارے انبیاء آئے, لیکن وہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے. آخری نبی بنا کر بھیجے گئے آپ علیہ السلام کو, اور آپ کی نبوت کو قیامت تک جاری کیا ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی آپ کے مبارک طریقوں میں ہے. جتنی زندگی آپ کے مبارک طریقوں پر ہوگی اتنی زندگی کامیابی کی طرف جائے گی, چاہے آدمی فقیر ہوں, چاہے مالدار ہوں, چاہے پڑھا لکھا ہوں, ان پڑھ ہوں, اگر آپ کے مبارک طریقے زندگی میں ہیں وہ زندگی کامیابی کی طرف جائے گی, اور اگر آپ کے مبارک طریقے زندگی میں نہیں ہیں تو آدمی بادشاہت کے ساتھ ناکام ہو جائے گا, وزارت کے ساتھ ناکام ہو جائے گا, مال کے ساتھ ناکام ہو جائے گا. آج دنیا میں دیکھ لیں ایسے کروڑوں انسان ملیں گے کہ جن کے پاس سب کچھ ہے, جن کے پاس سب کچھ ہے, لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہیں, ہمیں ہماری جو اصل تلاش ہو نہیں مل رہی ہے, دل کا سکون نہیں ہمارے پاس, دنیا میں ہمارے پاس عزت نہیں ہے, مال ہے عزت نہیں ہے, جو اصل چیزیں ہیں دل کا سکون ہے, دنیا میں عزت ہے, راحت کی زندگی ہے, اسباب میں برکت ہے, اللہ سے تعلق ہے, عبادت کا مزہ ہے, یہ اصل چیزیں. صحابہ کے پاس اکثریت وہ ہیں کہ جن کے پاس مال دولت نہیں ہے لیکن ان کے پاس ایمان ہے, ان کے پاس دل کی راحت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سخت تکلیف پہنچائی جا رہی ہے کہ گرم ریت پر ان کو لٹا کر اوپر سینے پر چٹان رکھی جا رہی, اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو. وہ کہہ رہا ہے اس حال میں, اتنی سخت تکلیف کی حالت میں کہہ رہا ہے, احد احد کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اتنی تکلیف کے ساتھ کہ وہ اصل چیز ان کے پاس تھی ایمان تھا. اس لیے ایک ایک فرد امت کے پاس جا کر دعوت دینا, دعوت دیں گے انشاءاللہ, کون کون دیں گے, پورا مجمع کیا کریں کہ انشاءاللہ اپنے پورو جوار میں جائیں گے, جماعتوں میں ہیں وہ جائے علاقوں میں جائیں گے وہاں, اور جو واپس جانے والے ہیں وہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں کہ ہر مسجد میں کہیں 10 کہیں 12 15 آدمی مل کر کام کر رہے ہیں, ہم بھی ایک فرد بن جائیں. یہ مسجد کمیٹی نہیں ہے کہ جس کے 10 رکن طے ہو چکے ہیں, پریسیڈنٹ ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, 11 آدمی اس میں نہیں آ سکتا. یہ مسجد کی جماعت, ہر مسلمان مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والا اس جماعت کا ساتھی ہے. غریب ہو, امیر ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, آج رہنے آیا ہو یا 50 سال سے رہتا ہو, کرایہ دار ہو اس بستی میں یا اپنے گھر کا مالک ہو, یہ سب مسجدار جماعت ہے. سب مل جل کر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ مسجد کی تعلیم قائم کرتے ہوئے, فضائل کی تعلیم قائم کرتے ہوئے, اپنی مسجد میں کسی نماز کے بعد مشورہ کر کے اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان سے ملاقات کا نظام بنائیں گے, بنائیں گے انشاءاللہ. ہاں, اور سب فکر سے شریک ہوں. ہاں, ایک بہت بڑا کام ہے, اس میں جڑیں گے اللہ پاک دھیرے دھیرے ترقی دے گا, اپنا تعلق دے گا, دین کی حقیقت نصیب ہوگی, اور پھر آگے اور ترقی ہوگی, اور آگے ترقی ہوگی, اور وہی ہمارا اصل سرمایہ. تو اس لیے اس کی کوشش کریں. جو جماعتوں میں ہیں وہ اس کی کوشش کریں کہ اپنے مشورے سے 24 گھنٹے کا اچھا نظام بنا لیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. وقت بہت قیمتی چیز ہے, وقت بہت قیمتی. الوقت اثمن من الذهب, کہ وقت جو ہے وہ گولڈ سے, سونے سے زیادہ قیمتی. اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے دعوت میں. دوسرے نمبر پر تعلیم و تعلم میں وقت لگانا ہے, کہ سیکھنا سکھانا ہے. ہاں, سورہ فاتحہ سیکھیں, سورتوں کو صحیح کریں. قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے, کلام الہی ہے, یہی حقیقی علم ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا, ہمیشہ باقی. ورنہ سارے علوم ختم ہو جائیں, سارے علوم. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, بھائی ایک زمانہ تھا جو جس آدمی نے بی اے کیا وہ گریجویٹ کہلاتا تھا, گریجویٹ ہے, بڑی بڑی پوسٹ پر جاتے تھے وہ لوگ, بی اے بی اے بی اے. اس وقت بی اے کی کیا قیمت ہے آپ کو پتا ہے؟ ارے ہے نا, کہ بی اے کی کتنی قیمت ہے آپ جانتے ہیں, کیونکہ اس لائن کا جو علم تھا وہ ختم ہو گیا, اس لیے وہ بے قیمت ہو گیا. ایک زمانہ تھا کمپیوٹر کے ابتدائی کورسز تھے تو اس خالی ڈی سی اے کیا ہوا آدمی, ڈپلوما کیا ہوا, کہ بہت قیمتی آدمی ہے, بہت قیمتی آدمی. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے. یہ علوم فانی ہے, یہ فن ہے, یہ سارے فن ہے. ایک زمانہ تھا میٹرک پاس تھا 50 سال پہلے تو ہائی کوالیفائڈ کہلاتا تھا, ہائی کوالیفائڈ ہے, میٹرک پاس ہے. اور ابھی کیا قیمت ہے آپ سب جانتے ہیں اسے. یہ علم, یہ علوم ایسے ہی. لیکن ایک علم قرآن ہے جو اللہ کا اتارا ہوا ہے, کلام الہی ہے, وہ ہمیشہ باقی رہنے والا, نفع دینے والا علم ہے. اس لیے پہلی کوشش تو یہ کریں کہ قرآن شریف کے الفاظ کو صحیح کر, اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھیں. ہم چھوٹے بچوں کو تو سکھانے بھیجتے ہیں لیکن ہم خود بڑے نہیں جانتے, نہیں سیکھتے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن شریف کی نازل ہونے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی. صحابہ نے تو بڑی عمر میں سیکھا ہے. اس لیے ہر آدمی طے کرے انشاءاللہ قرآن شریف کو سیکھیں گے, سیکھیں گے انشاءاللہ. جماعت میں جا رہے ہیں روزانہ حلقہ لگے گا, ایک ایک آیت کر کے صحیح کریں. اللہ کا کلام ہے, جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے کلام سے محبت ہوگی. آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے, اس کے کلام سے محبت ہوتی ہے, اس کے خط سے محبت ہوتی ہے. اس کا میسج آتا ہے تو آدمی دھیان سے دیکھتا ہے کہ بھائی ہمارے ابا کا میسج ہے. بیٹے کو باپ سے تعلق ہے, ایک شوہر کو بیوی سے تعلق ہے تو اپنی بیوی کے میسج کے انتظار میں رہتا ہے کہ بیوی کا کوئی میسج آئے ذرا دیکھ لو. بیوی کو شوہر سے تعلق ہے تو اپنے شوہر کے میسج کے انتظار میں. 2 دن 4 دن 5 دن ہو جاتے ہیں اس کی طرح سے شکایت آتی ہے کہ 4 دن ہو گئے آپ کا کوئی میسج نہیں, آپ کا کوئی میسج. وہ محبت ہے, اس میسج کا انتظار ہے. جب اللہ سے تعلق بنے گا تو اللہ کی کتاب سے محبت پیدا ہوگی, پھر آدمی پڑھے گا شوق سے. نہیں آتا ہے سیکھے گا, آدھا گھنٹہ نہیں گھنٹہ لگائے گا, گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے لگائے گا, کہ قرآن کو سیکھنا ہے, اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. ہاں, یہ دستور العمل ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہاں, اس میں نبیوں کے قصص واقعات ہیں جو ایمان کو پڑھانے کا ذریعہ ہے. ہاں, ایمان والے جب قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کی وحدانیت ہے, اس کی قدرت بیان ہوئی ہے, اس میں جنت اور جہنم کا علم ہے, اولین کا علم ہے اور آخرین کا علم ہے, دنیا کا علم ہے, آخرت کا علم ہے. ہاں, سارے علوم قرآن میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قرآن سے صحابہ کو زندگی سکھائی, سمجھائی. وہی اصل چیز ہے, ایک باقی کتاب نہیں ہے, اس میں کوئی تحریف نہیں ہے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ قرآن شریف کو سیکھیں گے, سیکھیں گے انشاءاللہ. آگے رمضان کا مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے, خاص مناسبت ہے. لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر لیلۃ القدر میں قرآن شریف نازل ہوا پورا ایک ساتھ, پھر وہاں سے دھیرے 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 23 سال کے عرصے میں قرآن شریف زمین پر آیا ہے. 23 سال میں بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ نے اس کو نازل کیا, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو دستور العمل بنایا ہے. ہمارے ذمے ہے کہ ہم خود سیکھیں, اپنی بیویوں کو سکھاویں, اپنے گھر کی عورتوں کو قرآن سکھاویں, اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہیں تب سے ان کے قرآن سکھانے کا انتظام کریں. مکاتب قائم ہیں اکثر جگہوں پر, اپنے بچوں کو بھیجیں. جہاں مکاتب نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ ہر گلی میں, ہر محلے میں قرآن کی تعلیم کا, قرآن سیکھنے سکھانے کا ایسا انتظام ہو کہ کوئی مسلمان کا بچہ جو ہے وہ قرآن سے غافل نہ ہو, قرآن سے جاہل نہ ہو. حضور علیہ السلام نے انتظام کیا تو مدینہ کے گھر گھر میں قرآن پہنچا,
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیزی سے لوگ آئے تو حضرت عمر نے مستقل اس کا نظام بنایا کہ کوئی مسلمان جو ہے اللہ کی کتاب سے جاہل نہ ہو. آگے رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے ایک خاص مناسبت ہے. ابھی تک نہیں سیکھا ہے توبہ کر اللہ سے کہ اللہ ہم نے غلطی کی ہے, چوک کی ہے, ہم نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھا ہے. جو غیر ضروری سبجیکٹ تھے وہ سارے سیکھ لیے, 10-12 سال 15 سال 20 سال ہم نے ان سبجیکٹ کو پڑھنے میں لگائی جو ہم 20 سال پڑھنے کے بعد بدل گئے کہ بھائی کورس بدل چکا ہے. یتن بھائی کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ اب نہیں رہا ہے, اب دوسرا کورس آ گیا ہے, سلیبس بدل چکا ہے. کہ 20 سال پڑھنے کے بعد یہ سنا کہ سلیبس بدل چکا ہے, آپ نے جو پڑھا تھا اس کی اب کوئی ویلیو نہیں دنیا میں, وہ پڑھے لکھے ان پڑھ ہو گئے, ایسا علم پڑھنے میں 20 سال لگا دیے. اور وہ کتاب جو کتاب دستور العمل ہے, وہ کتاب دستور العمل ہے جو صبح شام ہماری رہبری کر رہی ہے, جو دنیا میں بھی ہمارا سہارا ہے, قبر میں بھی عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ ہے, میدان محشر میں جو کتاب سفارش کرے گی, کتاب سفارش کرے گی کلام اللہ, اس نے اس کو تلاوت کیا اور اس کا حق ادا کیا ہے, کلام پاک میدان محشر میں اس کے لیے سفارشی بنے گا اور جنت کے درجوں پر چڑھنے کا ذریعہ ہے. صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تو کتاب قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا, تیرے آخری منزل وہ ہے جہاں تو رکے گا. اس کتاب سے ہم اپنا تعلق پیدا کریں اور اس کو پڑھیں, سیکھیں, سمجھیں, عملی زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے. جماعت میں بھی ہے, سیکھیں سکھاویں, قرآن کی ایک ایک سورت سے آیتیں کر کر کے صورتیں صحیح کریں تاکہ نماز پہلے صحیح ہو جائے. وضو کرنا سیکھیں, نماز کی طریقہ سیکھیں, قیام کیسے کرنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, نماز کے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, نماز کی سنتیں کیا ہیں, کن کاموں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, یہ ہمارا ضروری علم ہے جو ہمیں موت کی آخری سانس تک اس علم کی ضرورت ہے. اس لیے کہ نماز موت تک فرض ہے, ایمان موت تک آدمی کے لیے ذمہ ضروری ہے کہ اس حال میں دنیا سے جاوے کہ ایمان والا ہو. یہ بنیادی علم ہے جو فقیر امیر سب کی ضرورت ہے. اس لیے گزارش ہے جو جماعتوں میں جا رہے ہیں سیکھیں, سکھاویں, اپنا علم بڑھاویں اور جو چیزیں سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی بناویں. تیسرا کام ہے ذکر و عبادت. ذکر و عبادت کہ مسلمان کی زندگی کا یہ مشغلہ ہے. ایمان لانے کے بعد اپنا دین سیکھتے ہوئے آدمی کی زندگی کا مشغلہ اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. عبادت کے طریقوں کو سیکھتے ہوئے اب کثرت سے عبادت کرنا ہے. 5 وقت کی نماز با جماعت ہوگی, یہ طے کریں انشاءاللہ کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے. طے کر دیں انشاءاللہ, پورا مجمع طے کرے گا, اب موت تک انشاءاللہ کسی حال میں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے اور نماز کو اہتمام سے ادا کریں گے. مسجد جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی فرض نمازیں مسجد جا کر با جماعت ادا کی, یہاں تک کہ مرض الوفات میں آپ جمعرات سے لے کر پیر تک زیادہ بیمار رہے, آپ کو غشی تاری ہو جاتی تھی, بے ہوشی ہو جاتی تھی, لیکن اس حال میں بھی نماز کے وقت میں اٹھتے تھے اور 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد جاتے تھے. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما 2 طرف سے آپ کو سہارا دیتے تھے, اس لیے کہ آپ سے چلا نہیں جاتا تھا, آپ مسجد جا کر نماز با جماعت ادا کرتے تھے. اس لیے سب کیا کریں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ, اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیں. گھر کی عورتیں ہیں, بچے ہیں, حضور نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم کرو, 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو. حالانکہ لڑکے پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے, لیکن ابھی سے عادی بنانا ہے, نماز کی اہمیت سمجھانی ہے کہ بہت بڑا فریضہ ہے, کسی حال میں معاف نہیں ہے. ہاں بیمار ہیں تو بیماری کی نماز پڑھیں, مسافر ہیں سفر کی نماز پڑھیں, لیکن کسی حال میں معافی نہیں ہے. یہ اہم ترین فریضہ ہے, مقصد حیات ہے عبادت, ان عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی کریں, فرائض کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کریں, سنتوں کے ساتھ نفلوں کا اہتمام کریں. جب اللہ سے تعلق پیدا ہوگا تو پھر آدمی رات نماز میں گزارے گا. ہاں ان لوگوں کا تذکرہ کلام پاک میں کیا, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا, یہ بستر پر نہیں لیٹتے بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, خوفا وطمعا اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہو کر. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. کانو قلیلاً من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. ہاں یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ رات کے آخر پہر میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. حالانکہ دن بھر اطاعت سے گزر، یہ نہیں تھا کہ دن میں گناہ کرتے تھے اور رات میں معافی مانگتے تھے، دن بھر اطاعت کے ساتھ گزارتے تھے اور پھر رات کے آخر پہر میں اٹھ کر اپنے پروردگار سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی صفتیں ہیں اور اللہ نے استعداد رکھی ہے. آج راتیں عبادت میں نہیں تو گناہوں میں گزر رہی، یہ لایانی میں گزر جاتی تھی. ہم اپنے آپ کو اس کا عادی بناویں کہ رات میں جلدی آرام کریں اور پھر رات کے آخر پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے دھوئیں، روئے دھوئیں. آگے مبارک مہینہ آ رہا ہے، ویسے بھی رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ جلدی اٹھ جائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، توبہ کریں گے، اپنے لیے، حضور کی پوری امت کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے بڑی چوکیں ہوئی ہیں، بھول ہوئی ہیں، تیری عبادت میں، دین سیکھنے میں، دین کی دعوت میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو معاف فرما دے. اللہ سے معافی مانگیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے تو یہ ہماری راتیں روشن ہو جائے گی، یہ راتیں روشن ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا. اور یہی اصل وظیفہ حیات ہے ایمان والے کا کہ کثرت سے عبادت پہ مشغول ہو، اتنا عبادت پہ مشغول ہو کہ ہماری عبادت کا اثر ہماری تجارت پر بھی ہو، ہماری عبادت کا اثر ہمارے آرام پر بھی ہو، اور ہماری عبادت کا اثر ہمارے کھانے پر ہو کہ کھانا بھی غفلت سے نہ ہو، آرام بھی غفلت کے ساتھ نہ ہو، اور تجارت بھی غفلت کے ساتھ نہ ہو. صحابہ کی عبادتوں کا اثر تھا ان کی تجارتوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کلام پاک میں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے معنی نہیں ہوتی. یعنی بازار میں بھی نظر آتے تھے کہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھے، وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، ان کی جماعت نہیں جاتی تھی، نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. اور ان کو ڈر تھا تو آخرت کا ڈر تھا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے. یہ ان کی صفت بیان فرمائی. اس لیے ہم کوشش کریں نمازوں کی خوب پابندی کریں، نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، جتنا موقع ملے ہم نمازیں پڑھیں. حضور علیہ السلام نے جو ہے توبہ کی نماز بتائی، شکر کی نماز بتائی، حاجت کی نماز بتائی. کوئی مصیبت آوے تو تکلیف میں نماز پڑھے، اللہ کی طرف آوے. سورج میں گرہن ہو گیا تو حضور مسجد میں آ گئے، چاند میں گرہن لگ گیا مسجد میں آ گئے، بارش رک گئی تو آپ نے نماز پڑھی، ہر وقت نماز بتائی. یہی ہماری زندگی کا وظیفہ ہے. صحابہ کی صفت بتائی، رکعاً سجدن، کہ آپ ان کو دیکھو گے، تراہم رکعاً سجدن، کہ آپ ان کو دیکھو گے کبھی رکو میں ہیں تو کبھی سجدے میں. جیسے بعض لوگوں کی صفت ہوتی ہے، کہتے ہیں آپ جب بھی دیکھو گے وہ آپ کو کھانا کھاتے ملیں گے، فلاں صاحب آپ جب بھی دیکھو گے چائے پیتے ملیں گے، فلاں صاحب آپ دیکھو گے جب بھی وہ ہنستے ہوئے ملیں گے. اور لوگ کہتے ہیں بھائی تعارف ہوتا ہے آدمی کا اس کی خاص صفت سے، کہ کوئی آدمی بھائی جب چاہو جب دیکھو سوتا ہی ملتا ہے، صبح شام جب جاؤ سو رہے. کوئی آدمی کو پوچھا بھائی جب چاہو چائے پی رہا ہے، کوئی آدمی کا پوچھ رہا ہے بھائی جب چاہو سگریٹ پی رہا ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ بولو نا بھائی. صحابہ کی صفت بیان کی اللہ نے قرآن میں، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تم ان کو جب دیکھو گے تو کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے. یہ صفت ہے ان کی. اور وہ کیا چاہتے ہیں یہ رکوع سجدوں سے، نماز سے کیا چاہتے ہیں؟ یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کہ اللہ راضی ہو جاوے اور اس کا فضل شامل حال ہو جاوے. اگر اس کا فضل شامل حال ہو گیا تو پھر ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں. جیسے آسمان سے بارش برستی ہے نا تو سارے کاروبار چلتے رہتے ہیں، میلیں بھی چلتی ہیں، کھیت سے اناج آتا ہے اور نہریں جاری رہتی ہیں، جانوروں کو چارہ ملتا ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے. اور اگر دو تین سال بارش نہ برسے تو سب جگہ مندی ہو جائے گی، بازار ٹھپ ہو جائیں گے کہ بارش نہیں ہوئی ہے, بارش نہیں ہوئی. ایسے اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل شامل و حال ہو جائے گا تو سارے کام آسان ہو جائیں گے. شادی بھی آسان, تجارت بھی آسان, کاروبار بھی آسان, زندگی جینا آسان, گھر بار آسان, کاروبار آسان. اور اگر اس کا فضل ہاتھ میں نہیں ہے, اس کا فضل ہماری طرف متوجہ نہیں ہے تو سارے کام مشکل ہو جائیں گے. اور فضل شامل حال کرنے کا راستہ اس کی اطاعت. اس لیے نمازوں کی پابندی کریں. ماہ مبارک ہے آگے تو رمضان کے مہینے کو اچھا گزاریں, ابھی سے تیاری کریں. حضور علیہ السلام رجب سے تیاری شروع کر دیتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور رمضان کی تیاری کرتے تھے. اس لیے ماہ مبارک کی تیاری کرے, دعا مانگتے تھے یا اللہ سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا, رمضان کے لیے ہم کو صحیح سالم تندرست بنا دے اور رمضان کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے. تیاری کریں آگے تاکہ رمضان میں اچھی طریقے سے روزے رکھیں اور اچھی طریقے سے نماز پڑھیں, رمضان کی راتوں کو اطمینان سے تراویح میں گزاریں. قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے ماہ مبارک میں, روزوں کے ساتھ تراویح ہیں, تلاوت ہیں, ذکر ہیں, صدقہ خیرات ہیں. مسلمان عموماً ماہ مبارک میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کریں, مال کو گن کر علماء سے مسائل معلوم کر کے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر. یہ فرائض ہیں, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ سارے فریضے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. اور آگے حج کے مہینے ہوتے ہیں, حج والے بھی تیاری کر رہے ہیں. یہ پانچوں فرائض ہیں بنیاد. تو اس لیے کوشش اس کی کریں کہ ہمارا رمضان بھی اچھا گزرے, توبہ کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, دعوت کے ساتھ. ماہ مبارک میں آپ نے اپنی محنت بڑھا دی. فتح مکہ کا سفر ماہ مبارک میں ہوا, بدر کا سفر رمضان میں ہوا, آپ نے اپنا محنت بڑھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں کہ آپ علیہ السلام رمضان میں بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. تو رمضان میں کھانا سونا کم کریں, باقی رمضان میں کام بڑھانا ہے, عبادت بھی بڑھانی ہے, دعوت بھی بڑھانی ہے. بڑھائیں گے انشاءاللہ, جو جماعتیں ہماری جا رہی ہیں وہ بھی, جو جماعتیں اس وقت کام کر رہی ہیں وہ بھی. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان میں دعوت بھی بڑھانی ہے. لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں, اپنے آپ مسجدوں کی طرف آتے, تو ہم زیادہ سے زیادہ ملنے کی کوشش کریں, ایمان والوں سے بات کریں, ایمان بنانے کی, اعمال بنانے کی, اخلاق بنانے کی, دین کی محنت کے لیے تیار کریں. رمضان کے مہینے میں بھی نقد جماعتیں بناویں کہ لوگ جماعتوں میں جا کر اچھی طرح یکسو ہو کر اپنے اعمال قائم کریں. ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے جنہوں نے رمضان میں راہ خدا میں نکل کر زندگی کا پہلا روزہ رکھا, پہلی نماز جا کر پڑھی جماعت میں جا کر. 20 سال کی عمر ہے, 25 سال کی عمر ہے, ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی, جماعت میں نکل کر پہلی نماز پڑھی. 25 سال کی عمر ہے, جماعت میں جا کر توبہ کی, شراب سے, زنا سے, سود سے. ہاں, یہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے. اس لیے رمضان میں اپنی عبادت بھی بڑھانی ہے, تلاوت بھی بڑھانی ہے, اعمال بھی بڑھانے ہیں, دعوت بھی بڑھانی ہے. جو جماعتیں ہیں وہ بھی خوب جم کر محنت کریں. ہاں, روزہ ایک عبادت ہے, مزید ہے وہ. اللہ سے جب توفیق مانگیں گے تو اللہ روزے کی حالت میں بھی چلنے پھرنے کی توفیق دے گا, محنت کی توفیق دے گا. ملے جا کر لوگوں کو. رمضان میں سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں, دل نرم ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جا کر ملیں, اختلاف کریں, بات کریں, سمجھاویں, ان کو لاویں, تعلیم کے حلقوں میں جوڑیں, اپنے ساتھ گشتوں میں لے کر چلیں اور نقد راہ خدا میں لے جانے کے لیے ان کو تیار کریں. رمضان میں بھی 4 مہینے کی جماعتیں, چلے کی جماعتیں بناویں. وہ راہ خدا میں جائیں گے, نماز پڑھیں گے, فرض روزے رکھیں گے, توبہ کریں گے, بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہوگا. اس لیے جو جماعتیں جا رہی ہیں اس وقت وہ بھی, اور جو جماعتیں باہر کی ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ رمضان سونے میں نہ, یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان جو ہے وہ سونے کا مہینہ نہیں ہے, وہ تو کام کا مہینہ ہے. اللہ والوں کے رمضان کے قصے سنتے ہیں کہ دن بھر 24 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے سوتے تھے, عام دنوں کے مقابلے میں سونا کم کرتے نہ کہ بڑھاتے. اگر ہماری زیادہ ہمت نہیں ہے تو رات بھر آرام کر لیں, کوئی حرج نہیں. تہجد میں اٹھ جاویں, تہجد پڑھیں, دعا مانگیں, سحری کھا لیں, پھر دن کو کام میں لگاویں, صبح سے محنت کا نظام بناویں اور گھر گھر جا کر لوگوں سے ملیں, بات کریں, سمجھاویں. مبارک مہینہ ہے, لوگوں پر لوگوں کی خدمت کریں, خرچ کریں, روزہ داروں کو افطار کراویں اور دین کی بات سمجھاویں, اپنے پاس بلاویں, اس کو رسم نہ بناویں افطار پارٹیوں کو, مردوں عورتوں کا ہجوم نہ کریں. اور روزہ دار کا افطار کرانے کا مطلب اس کو بھی کوئی رسم بنا دیا جائے تو افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں, لاکھوں کروڑوں کے خرچے ہو رہے ہیں, مرد عورتیں جمع ہو رہے ہیں, اس کے ویڈیو ہو کر وائرل ہو رہے ہیں. اللہ کے لیے کیا تھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے افطار کرایا ہے. اگر اللہ کے لیے ہے تو جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کو مخلوق سے چھپایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو نہ دیکھیں, لوگوں کو پتا نہ چلے کہ کس نے کروایا ہے, کہ کس نے کھلایا ہے, کہ جس کے لیے کرنا ہے اس کو بتانا ہے. اور تو ایک رسوم ہے, ہمیں عمل بنانا ہے. حضور علیہ السلام نے ترغیب دی ہے ماہ مبارک میں کہ بھوکوں کو کھلاوے, روزہ داروں کو افطار کراوے, اللہ کے بندوں کے مددگار بنے. ایک صحابی آئے, ان کو کہا حضور نے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا سحری کے لیے, وہ معذرت کے کہا کہ نہیں آؤ برکت کا کھانا کھا لو. تو یہ فضیلت کی چیز ہے, لیکن اس کو دین بناوے. اگر اس کو سیکھا ہے تو دین بنے گا, ورنہ دین کے اعمال بھی رسم بن کے رہ جائیں گے. اس لیے گزارش ہے کہ ماہ مبارک میں بھی اپنی محنت بڑھاویں. جو حضرات گھر واپس جائیں گے وہ طے کر رمضان کے مہینے میں بار بار تین تین دن لگا. بہت سارے علاقوں میں ذمہ داروں نے طے کیا کہ تین مرتبہ تین دن لگائیں گے, ہر عشرے میں ایک مرتبہ تین دن, اور نئے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ تیار کر کے لے جائیں گے. ایسے نوجوان ہیں جو روزوں سے دور ہیں, نماز سے دور ہیں, مسجد سے دور ہیں, گناہوں والی زندگی ہے, رمضان کا مہینہ آیا ہے, دل نرم ہوئے ہیں, ان کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے گئے. پہلے عشرے میں ایک مرتبہ لے گئے, سات دن گھر رہے, تین دن جماعت میں چلے گئے, پھر تین دن جماعت میں گئے, سات دن گھر رہے, پھر تین دن جماعت میں جا رہے, اپنے ساتھ نئے نئے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں. وہاں لے جا کر ان کو قرآن سکھا رہے ہیں, ان کو روزہ نماز کی ترغیب دے رہے ہیں, ان کو مسجد کے ماحول میں لا کر ان کا دینی ذہن بنا رہے ہیں. اس لیے ذمہ داروں سے ہماری گزارش ہے جو عام دنوں میں مہینے میں ایک بار تین دن لگا رہے ہیں وہ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ماہ مبارک میں تین مرتبہ تین دن لگائیں گے. لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے؟ اور جن کا عام دنوں میں نہیں لگ پا رہا ہے کم از کم وہ طے کر اس مبارک مہینے سے ابتدا کریں گے. اس مبارک مہینے سے ابتدا کر کے خود بھی نکلیں گے, اپنے بھائیوں کو, اپنے والد کو, اپنی اولاد کو, اپنے بھانجوں بھتیجوں کو بھی اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ کم از کم ان کے تین دن لگوا کر دین کی محنت کی ان کی شروعات کروائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے دوست برادر ہیں, محلے میں اور لوگ ہیں, اس مبارک مہینے میں ابھی سے کوشش شروع کر دیں, ایسی فضا بنے ہمارے علاقوں میں, ہمارے گاؤں دیہاتوں میں, بستیوں میں کہ کوئی آدمی بے نمازی نہ رکھے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ صرف پانچ آدمی مسجد کا کام کریں گے تو ہو جائے گا یہ کام؟ ارے بولو نا بھائی, کہ مسجد اور جماعت میں پانچ آدمی بیٹھیں گے اور وہی کریں گے تو ہو